الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي أمه وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ معلی میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر سامعین کرام گرامی قدر حضرات رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آج کا ایک اور درس آپ حضرات کی خدمت میں. تعارف نبوت کے حوالے سے منصب نبوت کی تشریح اور توضیح اور اس سے متعلق چند ایمانی افروز بحث آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دو درسوں کے اندر پیش کی گئی. دو درس ضرورت نبوت پر دیے گئے کہ نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس سے قبل دو درس آپ کے سامنے منصب نبوت کے عنوان سے پیش کیے گئے کہ نبی کی حیثیت کیا ہوتی ہے, کیا وہ سربراہ مملکت کی مانند ہوتا ہے یا کوئی مرکز ملت کی مانند ہوتا ہے یا وہ کیا محض پیغمبر ہوتا ہے. یہ ساری تفصیل کا ایک خلاصہ دو درسوں میں پیش کیا گیا. آج منصب نبوت کے حوالے سے ایک آخری بحث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارا روزہ, ہماری تراویح اور جملہ معمولات کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے. عزیزان ملت, اس سے پہلے گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی گئی بڑی وضاحت کے ساتھ اور مدلل پیرائے میں قرآن مجید, فرقان حمید اور صحیح احادیث جو سیاست کے اندر جس کا دخل ہے اس سے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نائب مطلق ہیں, جملہ انبیاء کرام رب کریم کے خلیفہ ہیں اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ الاطلاق ہیں, اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پیغام کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے اور قرآن کریم کے پیغام کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے مبعوث کیا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ بھی اپنی مرضی سے شریعت نافذ کر سکتے ہیں. آپ جس شریعت کو نافذ کر دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شریعت کا مرتبہ رکھے گی. صرف آپ کا منصب قرآن کو پڑھ کر سنانا نہیں, قرآن کے احکام کو بیان کرنا نہیں, بلکہ اپنی طرف سے بھی احکام نافذ کرنا ہے. اس پر دو بحث گزشتہ درس میں گزر چکی ہے. حضرت فاطمہ کا واقعہ آپ نے سماعت فرما لیا, سیدنا صدیق اکبر کے عمل پر, سیدنا خزیمہ بن ثابت کا عمل آپ نے گویا کہ گزشتہ درس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرما لیا. سورہ اعراف جب آج ہم 14ویں رکعت میں تھے تو ہمارے حافظ صاحب نے وہ آیت پڑھی جو کل ہم نے سورہ احزاب کے اندر آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف سے پیش کی تھی, آیت نمبر 157 جس میں اللہ رب العزت نے منصب رسالت کو واضح کیا, اور اسی آیت پر پھر قاری صاحب نے گویا کہ رکوع کیا تھا 14ویں رکعت کا کہ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون, کہ بے شک جو ایمان لانے کے طریقے ہیں اس پر جو ایمان لے کر آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ نبی پاک کی عزت و نصرت کرے گا, اس کے بعد اس قرآن کی طرف جائے گا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اترا ہے. اولئک هم المفلحون, جو اس ترتیب کو برقرار رکھے گا تحقیق اس نے ہی فلا پائی ہے. ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور نصرت کو قرآن کی اتباع پر مقدم کیا ہے. قرآن کی اتباع کو بعد میں رکھا گیا, اور رب کریم نے اپنے محبوب کی تعظیم کو مقدم کیا کہ وعز روح و نصر روح و تبعو نور النبی انزل معه. پہلے میرے محبوب کی عزت و تعظیم ہے, اس کے بعد قرآن کی اتباع ہے. اب اگر کوئی شخص اس ترتیب کو بگاڑے گا, اس نے قرآن کے مفہوم کے خلاف عمل کیا اور یہ ترتیب کسی بشر نے قائم نہیں کی. اور ظاہر سی بات ہے ایک کا مرتبہ ایک ہوتا ہے جبھی اس کو دو سے پہلے لکھا جاتا ہے, اور دو کا مرتبہ اہم ہوتا ہے جبھی اس کو تین سے پہلے لکھا جاتا ہے. یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے موجود ہے, اور اللہ نے فرمایا جو اس ترتیب سے ہماری بارگاہ میں آتا ہے اولئک هم المفلحون, تحقیق اس نے ہی فلاح پائی ہے. تو یہاں پر بڑے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اتباع پر اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کی تعظیم اور تکریم کو مقدم رکھا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس میں آیتیں گزر چکی ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اب رسول کی اطاعت کا کیا مقصد؟ کہ نماز پڑھو وہ تو اللہ کی اطاعت ہے, روزہ رکھو وہ تو اللہ کی اطاعت ہے, زکات دو تو اللہ کی اطاعت ہے, حج کرو وہ تو اللہ کی اطاعت ہے, چوری سے بچو, زنا سے بچو, وہ تو اللہ کی اطاعت ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کا کیا مقصد ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, بات کہہ دینی چاہیے تھی واطیعوا اللہ واطیعوا اللہ, بس ختم, یہاں پر بات کر دی جاتی. لیکن جو اطاعت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا وہ اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یعنی جو احکام ہم بیان کریں اس کی بھی اطاعت کرو, اور جس کو ہمارا محبوب اپنی مرضی سے نافذ کر دے اس کی بھی اطاعت کرو. اور اسی طرح دوسرے انداز میں بیان کیا گیا, میں نے پہلے عرض کیا اس نقطے کو, مقدمے کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا کوئی لفظ بے ربط نہیں ہوتا, بے محل نہیں ہوتا. جس لفظ کی کہیں ضرورت ہے اس کو وہیں پر استعمال کیا گیا. تو یہ لفظ خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میری ایک حقیقت ہے کہ واطیع اللہ واطیع رسول. اگر صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کی بات کی جاتی تو یہاں پر رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول تو صرف مبلغ ہے, ایک پیغمبر ہے, ایک قاصد ہے, پہنچانے والا ہے, تو اس کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت ہی ہوگی. لیکن وہی مستقل لفظ جو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے اس آیت کو سن کر کہ یہاں تو سرکار کے ذہن کو مؤخر کیا گیا, لیکن دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اب یہاں پر سرکار کی اطاعت مقدم کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول کی اطاعت کی. اور اطاعت یقیناً احکام کو ماننے کا نام ہے, اور اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سربراہ مملکت کی نہیں, کہ آپ کے احکام جب تک آپ کی حیات ہے, جب تک آپ کی مملکت ہے, جب تک جاری رہیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ جس کا نام محمد علی ہو کسی چیز کا مختار نہیں, بلکہ اس آیت کریمہ نے دونوں عقیدوں کی تردید کر دی. اور صحابہ نے اپنے عمل سے خزیمہ بن ثابت کی دلیل کو لے کر اور حضرت فاطمہ سے مسئلہ وراثت پر جو حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بحث تھی, اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کی حکومت اور آپ کے احکام آپ کے دور تک نہیں, بلکہ جو آپ نے احکام نافذ کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے معمول بھی ہے. اب چلے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف, اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے بیان کیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اب یہ الا حرف استثناء ہے, عربی گرامر کے اندر حرف استثناء لایا اس لیے جاتا ہے کہ جب کسی مسئلے کی خصوصیت کو بیان کیا جائے. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں. اب اگر قرآن, یہاں پر قرآن کے لفظ نہیں کہ وما انزلنا القرآن الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں, ایسا کوئی لفظ نہیں. بلکہ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جا رہا ہے کہ وما ارسلنا من رسول, ہم نے اس محبوب سراپا کو بھیجا اس لیے الا لیطاع باذن اللہ, کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اس نے جو احکام بیان کیے اس کی اطاعت کی جائے. تو یہ آیت کریمہ بھی ایک اور, یہ تقریبا ہم ساتویں آیت اس پر پڑھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت میری وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ نبی محض پیغمبر نہیں ہوتا, نبی محض قاصد نہیں ہوتا, بلکہ اس کی بھی ایک مرضی اور طبیعت ہوتی ہے جو اللہ عنایت فرماتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شریعت کے احکام کو نافذ کرتا ہے, اپنے الگ حکم کو نافذ کرتا ہے, جس کی اتباع کو یہاں پر بیان کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ نبی قرآن کی منشا اور اللہ کی منشا کے بغیر حکم نافذ نہیں کرتا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی منشا اور اللہ کی منشا کے مطابق حکم نازل کر بھی دیتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو گویا کہ مختار سے تعبیر کیا جاتا ہے, منصب نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے, شارع ہونے سے ثابت تعبیر کیا جاتا ہے, اور اس کو گویا کہ منصب رسالت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. فما وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, جو اپنی جانوں پر ظلم کرے. اس سے پہلی والی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ جناب وہ رسول کی اتباع کریں. اس آیت کا شان نزول بھی دیکھیں تو ہمارے سامنے سرکار کی رسالت واقف ہو جاتی ہے اور منصب کے پر نظر پڑتی ہے. وہی واقعہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہودی اور ایک نام نہاد کلمہ پڑھنے والا پہنچا اور اس نے اپنے کسی معاملے پر کھیت میں پانی چھوڑنے پر بحث و مباحثہ تھا, اس میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے مقدمہ پیش کیا گیا, سرکار علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, پھر اسے حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے, آپ نے بھی گویا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, اس نے کہا عمر کے پاس چلیے, حضرت عمر اس کا فیصلہ کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا, آپ اس پر کچھ کہتے کہ اس یہودی نے کہا کہ یہ دیکھیے کلمہ پڑھنے والا ہے اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا, یہ نہیں مانتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر فیصلہ سرکار کا ہے, اس پر مذاکرہ ہو رہا ہے, آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ یہ شان نزول جزء لا ینفک ہے, قرآن سے اگر شان نزول نکال دیا جائے کوئی مفسر بڑے سے بڑا ماہر علمی دان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن کو سمجھا جاتا ہے شان نزول سے کہ جناب اس کی آیت کیوں نازل ہوئی, اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے. قرآن کا 90% علم شان نزول کے اندر ہے, یہ تمام مفسرین لکھا کہ قرآن کا 90% علم شان نزول کے اندر ہے, جس میں تخصیص ہوتی ہے کہ آیت مکی ہے مدنی ہے, شان نزول کیا ہے, اسباب کیا تھے, ذرائع کیا تھے, اس کا سیاق کیا تھا, سباب کیا تھا, مقصد کیا تھا, مبنا علیہ کیا تھا, بنیاد کیا تھی, بیس کیا تھی. جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو قرآن کی آیت کی تبلیغ کرنا, اس کی تفسیر کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ہم اس کی آیت بتا رہی ہے, تو اس یہودی نے کہا کہ یہ کیسا مسلمان ہے کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا یہ نہیں مانتا, صدیق اکبر نے میرے حق میں فیصلہ کیا نہیں مانتا, اور کہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کرایا جائے. سیدنا فاروق اعظم گھر میں گئے, تلوار لائی اور اس کو گئے قتل کر دیا. جب اسے مار دیا تو مدینے میں شور مچ گیا کہ جناب عمر نے مسلمان قتل کر دیا, منافقین نے شور مچایا کیونکہ ان کی پارٹی کا ایک بندہ مر گیا تھا یہاں پر. تو اب انہوں نے شور مچایا اس پر کہ جناب عمر نے جو ہے وہ مسلمان کو قتل کر دیا. دربار رسالت میں یہ مقدمہ پہنچا. اب دیکھیں ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدس یہ ہے, اللہ فرماتا وعلمک ما لم تکن تعلم, محبوب جو تو نہیں جانتا تھا میں نے سکھا دیا. امام ملت الدین میرے آقا میرے مولا حضرت امام جلال بن سیوطی علیہ رحمت خصائص الکبریٰ شریف میں فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایسے شارع ہیں کہ آپ ظاہر پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں باطن پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا ایک واقعہ نقل کیا خصائص الکبریٰ میں کہ ایک چور پکڑ کے لایا گیا سرکار کے پاس. غور سے سنیے, چور پکڑ کے لایا گیا سرکار کے پاس, کہا حضور اس نے چوری کی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا, سرکار نے فرمایا اس کی گردن مار دو. حضور گردن کیسے, چور کے تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. فرمایا ہاتھ کاٹ دو. کیا فرمایا سرکار, چلو ہاتھ کاٹ دو. میں نے تو کہا گردن مارو اس کی, تم کہتے ہو کہ قرآن یہ کہتا ہاتھ ماں ہاتھ کاٹنا تو ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اور وہی چور سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں آیا اور اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے, ایک پاؤں کٹ چکا تھا, اس لیے کہ اس نے بار بار چوری کی. اب چوتھا مرحلہ تھا کہ اس کی گردن ماری جائے گی. جب اسے پکڑ کر لایا گیا سیدنا صدیق اکبر اسے پہچان گئے, کہا او ہو میرے آقا صحیح فرما رہے تھے کہ تیری گردن تو اسی وقت مار دینی چاہیے تھی. تو دیکھیے سرکار نے بیان فرما دیا کہ اس کی گردن مارو. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ حضور گردن تو نہیں ماری جائے گی, ہاتھ کاٹا جائے گا. تو فرمایا ہاتھ کاٹ دو. تو یہاں سے حضرت امام سیوطی نکالتے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منصب جلیل ہے کہ بغیر کسی دلیل اور ذرائع کے رب کریم آپ پر معاملہ منکشف کر دیتا ہے اور آپ اس بندے کے حال کو جان لیتے اور حکم صادر فرما دیتے ہیں. یہ خصوصیت سرکار کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا پابند کیا گیا تاکہ امت کو مشاورت آئی کہ مشورہ کر کے کام کرو, گواہوں کو طلب کرو. اب دیکھو سرکار جانتے تھے کہ میرا عمر کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ مسلمان پر تلوار اٹھانا اس کے خون کو حلال جاننا یہ تو کفر ہے. اور جس کی تربیت سرکار فرمائے اور کہیں کہ میری امت کا ایک محدث, ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں اور مالا اعلیٰ سے مضامین اس کی زبان پر آتے ہیں, اور میری امت کا محدث اگر کوئی ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے بولے تو وہ عمر ہے. تو جس کے بارے میں سرکار یہ بیان فرمائے تو اس کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے. لیکن شریعت ہے, شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے, حکم قضاء و قدر, حکم عدالت کو قائم کرنا ہے, اس کے احکام امت کو دینا ہے. سرکار نے عدالت طلب فرما دی, گواہوں کو طلب کر لیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ وہ نبی جس کے رب کریم نے ذرہ ذرہ منکشف کر دیا ہے, اس نبی کو بھی گواہوں کے بغیر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں. حال میں ہمارے بہادر آباد تھانے میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ جناب ایک چوکی دار کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس سے کہا گیا کہ جناب یہ چور ہے. کہا کیوں؟ کہا میرے پیر صاحب نے استخارہ کیا یہ چور ہے. تو میں نے کہا آپ کے پیر صاحب کے پاس کیا جبریل آ گئے تھے کہ جناب یہ چور ہے, یہ استخارہ کیا ہے؟ یہ استخارہ ایک مشورہ ہے, سب سے بہترین استخارہ وہ جو بندہ خود کے لیے کرتا ہے, جو احادیث میں آیا ہے. میں آپ کے لیے کروں آپ میرے لیے کرو تو بھی سمجھ جاؤ استخارہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن احادیث میں جو استخارہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اپنی دعا پڑھو, اپنے اپنے لیے تمام معاملات کرو. لیکن آپ دیکھیں ذہنی پسماندگی ہماری کتنی ہو گئی کہ وہ مسئلہ جو پولیس نے حل کرنا ہے وہ پیر تسبیح سے حل کر رہا ہے, وہ مسئلہ جو مشاورت سے حل ہونا ہے وہ پیر صاحب گدی پہ بیٹھ کے حل کر رہا ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے مشورہ کرو, بلاؤ, گواہ لاؤ, قضا دیکھو, دعویٰ کرو. دلیل کا حکم دیکھو، جہاں پر دلیل بھاری ہوگی فیصلہ اس کے حق میں دے دو. نبی کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے اور پیر صاحب تسبیح لا کر کہہ رہے ہیں یہ چور ہے یہ مسلمان ہے. میں نے کہا پیر صاحب جب چور کو پکڑ سکتے ہیں تو مال بھی دستیاب کر سکتے ہیں. ایک استخارہ جناب الٹا کتاب ذرا الٹی گھمائی، اب سیدھی گھمی ہے اب ذرا الٹی گھمائی کہ جناب وہ کتاب کہاں ہے. خدا کے واسطے سنیے، اپنے حال پر رحم کرو کہ جو منصب جس چیز کی جو حیثیت ہے اس حیثیت میں اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. اعتدال بہت اچھی چیز ہے. استخارہ وحی ربانی نہیں ہوتی، استخارہ خدا کا کوئی صریح قول نہیں ہوتا جو ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے اس میں شک نہ ہو. ایک ہی ذات ہے جس کے کلام میں شک نہیں ہوتا، وہ نبیوں کی ذات ہوتی ہے کہ ان کا علم قطعی ہوتا ہے. انبیاء اولیاء یہاں تک کہ غوث و قطب غوثیت کے مقام پر بھی کوئی ہو تو اس کے بھی معاملات میں شیطان کے ادخال کا دخل ہے. یہ علماء نے لکھا، ہوتا نہیں الگ مسئلہ ہے لیکن ممکن ہے. تو میں اور آپ کس گویا کے معاملات کے مستحق ہیں کہ ہم کسی مسلمان کی عزت کو گویا کے نیلام کریں اور کہیں کہ یہ چور ہے؟ وہاں تو سرکار گواہ طلب کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار معاملات ہوئے کہ گواہ طلب کیے گئے. تو استخارہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ استخارہ وہ جنم کنڈلی کی طرح نہیں ہے جو ان کا عقیدہ بن گیا ہے. استخارہ ایک اشارہ ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں وہ ہندوؤں میں تو جنم کنڈلی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے کہا ان کے نزدیک وہ ہوتا ہوگا، ہمارے نزدیک ہر مسئلے کی حیثیت ہوتی ہے، ایک اس کا مقام ہوتا ہے، ایک اس کی اہمیت ہوتی ہے. استخارہ ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کو اس حیثیت کے ساتھ کرنا چاہیے، نہیں اس کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا چاہیے یا جناب اس کو اپنے تمام معاملات کا مستحق سمجھ لینا چاہیے کہ جناب اسی طرح ہی ہو کر رہے گا. یہ ہرگز ایسی استخارہ کی گویا کہ ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ استخارہ کی کوئی شرعی ایسی حیثیت ہے. ہاں ایک مشورہ، سب سے بہترین یہ ہے کہ جو احادیث میں سرکار نے جملے بیان کیے ہیں اس کو آپ خود دو رکعت نماز استخارہ پڑھ کے، جو باہر شریعت اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا اس کو پڑھیے آپ، اور دعا کیجئے خود اپنے لیے. بندہ اپنے معاملات کا خود مخلص ہوتا ہے، اور کر کے آپ آرام فرما لیجئے. آج دیکھیے میں ایک نقطہ یہاں پر، کسی پر تنقید نہیں، اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. جسے برا لگے نہ لے، جسے سمجھ میں آئے تو قبول کر لے. ضروری نہیں کہ میری بات سب مانے، اس بات کو آپ سمجھ کے اس مسئلے کو سن لیجئے. دیکھیے کسی مسئلے کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، علاج آسان ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں کہ میرا دل دھڑکتا ہے، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو بلڈ ٹیسٹ لے دے گا، خون ٹیسٹ کروائے گا، غذا کے بارے میں پوچھے گا. جب وہ ساری رپورٹیں سامنے آئیں گی تو پھر تشخیص کرے گا کہ آیا کہ یہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کیا ہے کیا، یا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب رپورٹیں سامنے آئے گی، جب تشخیص ہوگی، جب تشخیص ہو گئی تو علاج آسان ہو گیا. جب تشخیص مرض پکڑا گیا تو علاج آسان ہو گیا. میں نے کہا سبحان اللہ، جب مرض آپ پکڑ لیتے کہ جادو ہے، ایک منٹ میں آپ بولتے جادو ہے، تو میں نے کہا سب سنیوں پر ہی جادو ہے، سارے سنیوں پر ہی جن آئے. قادری ہم، ختم قادری ہم کریں، نمازیں ہم پڑھیں، فرائض پر ہم عمل کریں، جن ہم پر ہی آئے، جادو ہم پر ہی ہو. او یہ عقل کا دیوالیہ ہے میرے بھائی، یہ کہاں. یعنی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سجدہ یہاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین زرر والی سپلی کرتا ہے. وہ فلانا ایک جناب جمعدار ہے، وہ ایسا سپلی کرتا ہے، اسے کہا نماز پڑھو، کہا نماز تو میں پڑھتا ہوں لیکن اس کی سپلی میں بڑا اثر ہے. تو یہ عقیدے کا بڑا غرق ہونا دیکھیے آپ، کہ جو حقیقی چیز ہے اس پر ہمارا یقین نہیں، جو شیطانی چیز ہے اس پر ہم اتنے کامل ہو گئے ہیں. اللہ اکبر، تو یہ ہماری نمازیں کس کام کی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنا کس کام کا ہے؟ کہ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن رب کریم کی تاثیر پر ہمیں بھروسہ نہیں، نبی کریم کی نسبت پر ہمیں بھروسہ نہیں، غوث اعظم کی نسبت پہ ہمیں بھروسہ نہیں. ہمیں بھروسہ ہے تو جادو ہو گیا جی، باندھ دیا اس کو، پاؤں اور ہاتھ سے باندھ دیا. میں نے کہا ہمیشہ دیکھیے سنی ہی پر جن آئے گا، سنی ہی پر جادو ہوگا. یہ کیوں ہوگا حضرات گرامی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ جناب ایک منٹ میں ماں کا نام پوچھا اور آپ کا نام پوچھا اور کہہ دیا جناب جادو ہے. میں نے کہا پیر صاحب آپ تو بڑے کامل نکلے، ایک منٹ میں آپ نے میرے مرض کی تشخیص کر دی، تو آدھے منٹ میں علاج بھی کر دیجیے. کیونکہ مرض کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، علاج بہت آسان ہوتا ہے. لہذا میں آپ کے سامنے یہاں پر اپنے بزرگوں کی روش کو زندہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، قرآن پڑھو، تعویذات وہ لیں، تعویذات وہ پہنیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اور ترغیب و ترہیب کے اندر احادیث کی فرمان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی آیا، کہا حضور مجھے جن کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں معوذتین پڑھو، جاؤ سورہ فلق اور سورہ ناس، رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھ پر دم کر کے پڑھو، مجھ سے رب کریم نے کہا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس پر آسیب اور جن اثر نہیں کرے گا. جاؤ گھر میں آیت الکرسی پڑھو. اب یہ کیا بات ہے، ہم گھر میں آیت الکرسی نہیں پڑھتے، ایک دو چار آنکڑے لگا دیتے گھر کے، یہ آنکڑا کیوں لگایا جناب؟ کہ اس سے جن نہیں آتا. میں نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، قرآن پڑھ. یہ اس کے لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، جسے قرآن کا علم نہیں، یا وہ نابالغ ہے، بچہ ہے، جو قرآن کی قدر کو نہیں جانتا، لیکن جو قرآن کو جانتا ہے اس کا سب سے بڑا تعویذ تلاوت قرآن ہے. وہ تلاوت قرآن کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف بیان کیے ہیں، سیدنا غوث اعظم نے جو وظائف بیان کیے ہیں اس کو پڑھے گا، اور یہی سب سے بڑا استخارہ ہے اور یہی سب سے بڑی نجات کی دلیل ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو جعلی عاملوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے، جعلی عاملوں سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہماری قوم اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ جو عامل ہوتا ہے، مثلا جمعرات کو خدا نے اس کا کام کرنا ہے، وہ بت کو مجھ سے ٹکر گیا اور میں نے اس کو تعویذ دے دیا جیسے سب کو دیتا ہوں، اس کا کام ہو گیا. وہ کہنے کہ شاہ صاحب بڑے کامل ہیں، ہاں شاہ صاحب بڑے کامل. اس نے ایک کو نہیں دس کو بولا، دوراجی کے دس آگے، شاہ صاحب مرید تو کریں آپ مجھے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا آپ کے تعویذ میں اتنا اثر ہے. میں نے کہا کہاں ولایت کہاں عملیات، یہ کہاں سے کہاں تم بڑھ رہے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ پیروں کی بھرمار بھی اسی وجہ سے ہو گئی کہ جناب جس کا تعویذ لگ گیا وہ تو خدا نے کام کرنا تھا، اس کا بن گیا سبب. پیاس لگی تھی پانی پی لیا، پانی نے پیاس بجھا دی، اللہ نے تاثیر پیدا کر دی، ٹھیک ہے. ولایت اور چیز ہے، عملیات اور چیز ہے، تعویذ لکھنا اور ہے، ولایت اور ہے. عامل آنکھوں کا محتاج ہوتا ہے، ولی جو کہہ دیتا ہے وہی تعویذ ہو جاتی ہے. وہ جو کہہ دے وہی تعویذ ہوتی. دعا کیجیے اللہ ہمیں اعتدال میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ محبت سے دوبی پاک پڑھ لیجیے. بیان کیا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. عوام کو کہتے عوام والی بات کرو، میں نے کہا نہیں، عوام کے سامنے خواص والی بات کرو. عوام کے سامنے عوام کی بات کرو گے تو وہ پہلے پانچ منٹ لیٹ ہے تو دس منٹ اور ہو جائے گی. اس کے سامنے خواص والی بات کرو کہ تاکہ لہجہ در لہجہ وہ خواص کی صف میں آئے، اور ان کا وہ جب گھنٹوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو اگر وہ عوام کی عوام رہے تو اس کا آپ کی صحبت میں آنے کا فائدہ کیا ہے. عوام کے سامنے خواص کی بات کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ عوام میں وہ جہالت ختم ہو اور پھر وہ گفتگو کرے جو علماء کرتے ہیں، جو شرفا کرتے ہیں، جو گویا کہ اہل علم کیا کرتے ہیں، اور یہی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. فرمایا وما ارسلنا رسول الا ليطاع باذن الله، ہم رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم نے اس کی گردن ماری، بات یہیں سے چلی تھی جس کی وضاحت ضروری تھی. سرکار نے دونوں طرف سے لوگوں کو مدعو کیا کہ کس نے ماری گردن، کہا عمر نے ماری. حضرت عمر سے پوچھا گیا عمر تم نے اس کی گردن ماری، فرمایا حضور میں نے مومن کی گردن نہیں ماری، میں نے منافق کی گردن ماری. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ آپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، اور جو آپ کا کہنا نہیں مانتا عمر، اس کی عمر کے پاس اس کا یہ ایک ہی علاج ہے. یہ آپ نے جملے ارشاد فرمایا، امام سیوطی لکھتے ہیں حضرت جبریل آیت لے کر اتر گئے کہ محبوب عمر ٹھیک کہہ رہا ہے کہ عمر صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم باذن اللہ، کہ رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں. تو آپ شان نزول سے دیکھ لیجئے تو آیت کریمہ سرکار کے شارع ہونے کی بیان دلیل ہے کہ اس کا شان نزول اس بات کو بتا رہا ہے. اور آگے جو ارشاد ہوا کہ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں تجھے حاکم نہ مانے اور تیرے حکم کو قبول نہ کرے. تو یہ آیت کریمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شارع ہونے کی بیان دلیل ہے. ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کیونکہ موضوع ختم ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب دیکھ کتنے اہم ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے. قل، محبوب تو فرما دے، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دے کہ یہ میری محبت کے لیے دیوانے بنتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت ان کو مل جائے. اللہ محبت کرنے سے پاک ہے، کیونکہ محبت رقت قلب، دل کا نرم ہونے کا نام محبت ہے. جہاں پر رب کے لیے محبت کا لفظ بولا جاتا ہے وہاں پر رضا سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. فرما قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے کہے کہ جو میری رضا کی جستجو میں ہے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی ایسے عمل ہم کریں کہ جس سے رب راضی ہو جائے، تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ بولو نمازیں پڑھو، بولو قرآن پڑھو، بولو جاؤ روزہ رکھو. فرما فتبعونی، ان سے کہو میری اتباع کرو. محبوب ان سے کہو کہ وہ تیری اتباع کریں، جب وہ تیری اتباع کر لیں گے یحببکم اللہ، خدا اپنی رضا کی چادر انہیں عطا فرما دے گا، خدا اپنی رضا کے جامع سونے ملبوس کر دے گا. تو دیکھیے یہاں پر رضا خدا بندی کا ذریعہ قرآن کی تلاوت نہیں بن رہی، یہاں پر رضا خدا بندی کا ذریعہ اتباع رسول بن رہا ہے جو قرآن پر مقدم ہے اور نماز روزہ تمام چیزوں پر مقدم ہے. اور یہاں پر دیکھیے سب سے بڑی بات یہ جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہاں تو فرمایا گیا تو واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. یہاں فرما فتبعونی، رسول کی اتباع کرو. وہاں کہا رسول کی اطاعت کرو، یہاں کہا رسول کی اتباع کرو. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت ہم لکھتے ہیں الف تا الف عین تا، اطاعت. اتباع ہم لکھتے ہیں الف تا با الف عین، اتباع. ادھر کہا رسول کی اطاعت کرو، ادھر کہا رسول کی اتباع کرو. ان دونوں میں لفظ میں کیا فرق ہے؟ ظاہری معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ حکم ماننا، لیکن فرق کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں دل ہو یا نہ ہو ماننا ہے تو وہ اطاعت ہے، اور اتباع کیا ہے؟ کچھ بھی ہو دل کہے حکم ماننا ہے تو وہ اتباع. تو فرمایا کہ جو زبردستی دل اس کا نہیں ساتھ دے رہا لیکن وہ مان رہا ہے تو اس کو اطاعت کہا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے دل کی رضا بھی ہونی چاہیے, لیکن میں عمومی معنی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اطاعت محض حکم بجا لانے کا نام ہے. اپنے جسم کے اعضاء سے حکم بجا لانے کا نام اطاعت ہے, اور دل سے اس حکم کو قبول کرنے کا نام اتباع ہے. تو رب کریم نے یہاں پر منافقین کے سامنے لکیر گویا کے ڈال دی ہے کہ میری رضا اسی کو ملے گی جو محبوب کی اطاعت نہیں محبوب کی اتباع کرے گا, یعنی دل سے آپ سے پیار کر کے آپ کا حکم مانے گا, زبردستی نہیں دل سے مانے گا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ فتبعونی, جو محبوب کی اتباع کرے. مثلا میں اکثر اس پر ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہم اگر اپنے کسی شاگرد سے کہیں کہ جاؤ فلاں لائبریری سے کتاب لیا اور سخت دھوپ ہو روزے کا عالم ہو اور وہ یہ کہے کہ جناب شاہ صاحب کو تھوڑا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا, اتنی سخت دھوپ ہے 12 بج رہے ہیں, بعد میں بھی چلا جاتا ہے شام کو درس دینا ہے تو کتاب شام کو لے آتا لیکن ابھی بھیج رہے ہیں, لیکن وہ ڈرتا بھی اگر نہ بولوں گا تو ڈانٹ دیں گے, تو چلا گیا لے آیا کتاب. تو اب اس نے دل سے تو نہیں کیا لیکن ڈر رہا تھا تو اس نے لے آیا اور کتاب دے دی. ہم نے دوسرے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جاؤ بازار سے فلاں چیز لے آؤ, لیکن ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہوا, ابھی دھوپ بھی بہت ہے, تم تھوڑا آرام کر لو, افطاری کا ٹائم جب ہوگا اس سے پہلے ذرا ٹھنڈک بھی ہوگی تو آرام سے چلے جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کے دل نے کہا کہ کیا دھوپ اور کیا گرمی, جب کہہ دیا ہے تو حکم مان لو, کہہ دیا ہے تو حکم مان لو. وہ گیا بازار سے فلاں چیز لے کر آ گیا. اب پہلے شاگرد نے بھی حکم مانا ہے, اس نے بھی مانا, پہلے نے جو مانا وہ اطاعت تھا, اس نے جو دل سے مانا وہ اتباع ہے. اور اللہ یہاں پر فرما رہا فتبعونی, جو میرے محبوب کی محبت کے قالب میں ڈھل کر اس کی سنتوں کو اپنائے گا میں اسی سے راضی ہو جاؤں گا. فرمایا تو یہاں پر دیکھیں قرآن پر میرے حبیب کی گویا کہ تعظیم کو اور آپ کی اتباع کو مقدم کیا گیا. اور سورہ آراف اسی آیت نمبر 157 کے شروع میں بیان کیا گیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ, میرا نبی تم پر پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے. یہاں پر قرآن حلال کرتا ہے اس کا ذکر نہیں, یہاں پر قرآن حرام کرتا ہے اس کا ذکر نہیں, یا سرکار کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ, میرا محبوب تم پر حلال کرتا ہے. یہاں پر تحلیل حلت حلال کرنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی, قرآن کی طرف نہیں کی, محبوب کی طرف کی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, میرا محبوب تم پر گندی چیزوں کو خبیث چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. تو یہاں تحریم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی کہ میں نے حرام کر دی, یہ میں حرام کرتا ہوں, یہ میرا قرآن حرام کرتا ہے, بلکہ فرمایا میرا نبی حرام کرتا ہے. تو یہ منصب کتنے واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا محبوب حلال بھی کرتا ہے اور میرا محبوب حرام بھی کرتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ الگ بات ہے کہ یہ مجازن منصب ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حلت اور حرمت کا منصب سرکار کو عطا فرمایا ہے, اور یہی منصب نبوت پر ہمارا سب سے بڑا دعویٰ تھا جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے. چلتے چلتے آخر میں ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. کل انشاءاللہ تعظیم رسالت کے عنوان سے ہم ایک الگ ٹاپک کو لے کر آئیں گے اور اس میں بے شمار آپ کے سامنے گویا کہ تعظیم سے متعلق واقعات جو تقریباً شاید 2 درسوں تک یا وہ بھی شاید 3 درسوں تک چلے, تاکہ جتنا ہو سکے 15 رمضان سے پہلے یا 12 رمضان سے پہلے ہم اس ٹاپک کو مکمل کریں اور اس کے بعد قصص الانبیاء کی طرف چلیں, تاکہ جب ہمارے ذہنوں میں انبیاء کرام کی روح کا غلغلہ بج رہا ہو اس وقت ہم حضرت آدم کو سنیں حضرت موسیٰ کو سنیں تو کیا شان ہو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں کتنے واضح طور پر سرکار کا منصب واضح ہوتا ہے, جو روایت اکثر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے, میں یہاں پر بھی اس لیے پیش کروں گا تاکہ اس سے گویا کہ آپ کے سامنے ایک نئی بات ایک نیا نقطہ وہاں پر آئے. جب حج کی فرضیت ہوئی تھی کتاب الحج کے لیے میرے آقا ممبر پر جلوہ کرتے تھے, آپ نے خطبہ دیا تنی اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا. آپ نے کئی علماء سے سنا ہے, میں اس میں ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں توجہ رکھیے. فرمایا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا, اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے تم حج کرو. ایک شخص کھڑے ہوئے یقیناً اس سرکار کے صحابی ہیں, کھڑے ہو کر عرض کی اکل عام یا رسول اللہ, کہ حضور حج ہر سال ہم نے کرنا ہے, ہر سال ہم نے کرنا ہے. فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار اس کی بات پر خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا. اور پھر سرکار نے خطبہ دیا, پھر دوران خطبہ وہی جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا کہ لوگوں حج فرض ہو گیا حج کرو, اور پھر کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے عرض کی کہ حضور اکل عام ہر سال حج کرے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے. تیسری دفعہ جب میرے آقا نے یہ جملہ بیان فرمایا کہ لوگوں حج کرو تم پر حج فرض ہو گیا, وہ کھڑے ہوئے اور کہا اکل عام یا رسول اللہ, کہ حضور ہر سال. اور اس حدیث کو سنیے, کچھ یاد نہ رہے اس حدیث کو یاد رکھ لیجیے گا. تو گویا کہ منصب نبوت پر یہ ایک ہی دلیل گویا کہ تمام دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. ہم نے تو اس موضوع کو پھیلایا ہے تاکہ سارے دلائل یہاں پر واضح کر دیے جائیں, لیکن سارے تو نہیں آ سکے, کچھ آئے ہیں. سات پرانی آیت آئی ہیں اور تقریباً چھ احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. مزید اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ساتویں حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مسلم شریف سے. سرکار نے جب تیسری دفعہ فرمایا اکل عام یا رسول اللہ, کیا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہو جائے گا. اس لفظ پر بھی تو ذرا کوئی غور کرے نا. نبی کا کام اگر محض پیغمبر ہے اور محض پیغام پہنچانا ہے تو نبی کے ہاں یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے تو مجھ سے بار بار پوچھتا ہے ہر سال فرض ہر سال فرض, تو رک ابھی میں جبریل سے پوچھوں گا کہ ہر سال فرض ہے کہ نہیں. اس لیے کہ جبریل اگر کوئی آیت لے کر آ جاتا ہے تو اس میں اللہ بتا دے گا کہ ایک دفعہ فرض ہے یا ہر دفعہ فرض ہے, جتنی دفعہ مال آئے فرض ہے. جبریل سے پوچھ لیتا ہوں بتا دے گا, نہیں اس میں کوئی اشتہار کوئی وحی کا تعلق نہیں. ڈائریکٹ فرمایا کیونکہ آپ صرف جبریل کے ذریعے وحی نہیں لیتے, آپ پر وحی کے کئی طریقے ہیں جو انشاءاللہ علوم مصطفیٰ میں بحث آئے گی اس میں ہم بیان کریں گے. نبی کے اندر یہ خاصہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو سارا فیضان وحی کے ذریعے ملتا ہے اور وحی ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے کہا صرف محض وحی نہیں, نبی کے اندر خود باطن میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ رب کریم وحی کے ادراک کی جہاں طاقت دیتا ہے تو وہ امور غیبیہ کا بھی ادراک کر لیتا ہے. یہ بھی صلاحیت قدرتی طور پر نبی کے اندر گویا کہ باطن میں محسوس ہوتی ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا, حالانکہ سرکار اگر محض پیغمبر ہوتے شارع نہ ہوتے تو سرکار کہتے ہیں ہاں ہاں تیرا سوال تو بہت زبردست ہے, اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ حج کرو اور تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہر سال کرو. ہاں اب رات کو اگر جبریل آئے یا شام کو آئے یا صبح آئے تو میں پوچھوں گا کہ میرے غلام نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر سال فرض ہے تو رب سے پوچھ لو. اگر رب کہہ دے ہر سال تو میں کہوں گا ہاں, اور رب کہے تو نہ. اصول یہی ہونا چاہیے, یہی کیونکہ اب ہو رہا ہے اور سرکار برجستہ جواب دے رہے ہیں. نہ کوئی پوچھنا ہے, کوئی استفسار ہے, نہ کوئی گویا کہ استفتاء ہے, نہ کوئی جبریل کے ساتھ گویا کہ سرگوشی ہے, بلکہ جب پوچھا اکل عام اسی وقت جواب دیا لو کون تو نام لوجبت, مجھ سے بار بار مت پوچھا کر کہ ہر سال ہر سال. اگر ہاں کہہ دوں لو کون تو نام, اگر ہاں کہہ دوں لوجبت, تو ساری امت پر حج فرض ہو جائے گا. وہ پھر ہر سال کریں گے. پھر میرے آقا نے اپنا بارگاہ کے آداب اپنی بارگاہ کے آداب بتائے. فرمایا دیکھو میرے صحابہ مجھ سے بار بار سوال نہ کیا کیونکہ تمہیں ابھی سمجھتے ہو مجھے عمرے گزرے, لیکن میں تمہیں پہلے یہ بتا دوں کیونکہ شریعت کے احکام اتر رہے ہیں اور تم سے پہلے امتیں جو برباد ہوئی, یہ مسلم شریف میں سرکار آگے فرمانے, تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ نبی سے کثرت سے سوال پوچھتے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا گائیں کاٹو تو کہنے کہ عمر کتنی ہوگی, تو کہہ اتنی ہوگی, کرنگ کیسا ہوگا, کیسی ہو, کام ملے گی, فلاں جگہ. اگر وہ پہلے گائے کاٹ دیتے تو بات ختم ہو جاتی, لیکن وہ نبی سے سوال کرتے رہے اور اپنے لیے مصیبت موڑ لیتے رہے. فرمایا تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی وہ نبی سے کثرت سوال کی وجہ سے, نبی تم سے جو کہہ دے اس کو پورا کر دو. اب دیکھو سرکار کیا حکم بیان فرما رہے. فرمایا دیکھو تمہیں مجھ سے سوال کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے. فرمایا فاذا امرتکم بشیئن فاتوا منہ, جہاں تک میرے دوستوں یہاں سے سرکار کا مختار ہونا ثابت ہو رہا ہے, شارع ہونا ثابت ہو رہا ہے, اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. وہیں پر میرے آقا آگے اصول بھی دے رہے ہیں کہ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں, جس بات کا حکم دوں, اس بات کی تفصیل نہیں پوچھنا مجھ سے کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں اس کی تفصیل بیان کرنی کہ نہیں کرنی. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, یہاں پر بدعت کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے, بدعت کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے. فاتحہ کی جا چالیس سب اس میں آ رہے ہیں. فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ, جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے بجا لاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, جس چیز کا نام لے کر منع کروں اسے باز آ جاؤ, اور جس چیز کو کچھ نہ کہوں وہ جائز ہے. اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نکالا کہ اصل فی الاشیاء اباحۃ, شریعت جس کے بارے میں کچھ نہ کہے شریعت کا کسی مسئلے پر خاموش ہونا ہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے. اس لیے اگر منع کرنا تھا تو خدا منع کر دیتا ہے, اس کے نبی منع کر دیتے. نام لے کر اس کی اہمیت بیان کرنی ہے تو وہ لے لیتے ہیں, اور جب بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جائز ہی ہوتا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہر چیز, اب جو یہ کہہ گیا فلانا چیز آرام ہے تو اس نے کہنا آپ کی داڑھی کے بھرم میں ہم نہیں آئیں گے, آپ قرآن پڑھیے. دلیل نہیں, علماء نے لکھا کہ جناب بڑے سے بڑا مفتی عالم اپنی طرف سے کسی شے کو مکروہ تنزیہ نہیں کہہ سکتا. تحریمی تو درکنار, حرام تو درکنار, کفر تو درکنار, شرک تو درکنار. فرمایا شارع صرف رسول اللہ کی ذات ہے, وہ کسی چیز کو حرام کہے تو ٹھیک, اگر کوئی عالم کہے وہ دلیل شریف پیش کرے گا. اگر وہ دلیل شریف نہیں پیش کرے گا تو لوگ اس کی گواہی قبول نہ کریں اپنے معاملات میں. اس لیے کہ جناب وہ ایسا جبری ہو گیا ہے کہ اپنی حوث کو شریعت میں دخل دے رہا ہے, تو پتا چلا جس چیز کو شریعت منع نہ کرے وہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یہاں پر حدیث کے پھر لوٹ کر آئیے اس جملے کی طرف کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے. کیا موٹی عقل والا بھی آدمی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ سرکار کو منصب کیا ہے؟ کہ آپ فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہتا ہے ہر سال، میں کہوں ہاں تو ہر سال ہو جائے گا، تو کیا اس سے سرکار کا منصب آگے نہیں ہوتا؟ قربان جائیے حضرت امام نبوی کی قبر مقدس پر، اور آپ کی تحقیق پر جو مسلم کے سب سے پہلے اشارے آج سے تقریباً 500-600 سال ہو گئے ان کو وصال کیے ہوئے، امام نبوی ان کی شرح مسلم کے نیچے چھپی ہوئی عربی میں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کو پڑھاتے ہیں، امام نبوی اس حدیث کا مطلب کیا نکالتے ہیں؟ فرمائے اس حدیث سے پتا چلا کہ سرکار وحی کے محتاج نہیں، کہ جبریل آئے گا تو وحی لائے گا، بلکہ فرمایا اللہ نے آپ کو یہ منصب دے دیا ہے کہ جبریل سے زیادہ صلاحیت تو آپ میں ہے، آپ خود جانتے ہیں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک ہے نہیں، تو لہذا ہر بات پر آپ سے وحی کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور نہ ہر بات پوچھنے کے لیے آپ وحی منگوائیں گے، بلکہ آپ جس مرضی سے چاہتے ہیں ہاں کہہ دیں گے تو خدا اسے شہید بنا دے گا۔ تو آپ نے حضرات گرامی یہاں پر ملاحظہ فرما لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی طرف محتاج نہیں، بلکہ آپ اجتہاد کرنے پر قادر ہیں، اور رب کریم نے آپ کو یہ مطلب عطا فرمایا۔ پھر میں عرض کروں وحی کے پابند نہیں سے مراد یہ نہیں کہ وحی سے ہٹ کر فیصلہ دیں گے، وحی تو وہ جبریل لے کر آ رہا، لیکن نبی کی ذات یہ کہ جو شناسائے مزاج الوہیت ہے، جو خدا کے مزاج کو جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ جبریل نہ لائے تب بھی خدا یہی بات کرے گا، تو وہ جبریل کے لائے بغیر وہ بات کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خدا جبریل لائے یا نہ لائے خدا نے یہی کہنا ہے، اب جبریل کو نہیں بھیجا تو خدا کی مرضی ہے، ہمیں تو اختیار دیا ہے ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا واطیع اللہ واطیع رسول، اس نہج کے تحت اللہ کی اطاعت کرو، اور میرا محبوب اس نہج کے تحت اور اس منصب کے تحت کوئی حکم دے دے تو پھر اس رسول کی اتباع کرو۔ آئیے آخر میں چلتے ہوئے سرسری نظر جو 2-4 منٹ ہمارے پاس ہیں اس پر چند اور دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ دیکھیے پہلے بھی آپ کو ساری چیزیں بتا دی گئی تھی، حضرت فاطمہ کی وراثت کا مسئلہ علیہ السلام، حضرت خزیمہ بن ثابت کا مسئلہ، یہ روزے والی بھی حدیث گویا کہ آپ نے بڑے واضح طور پر سماعت فرما لی۔ آئیے آگے چلتے ہیں تھوڑی سی، سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بردہ بن نیار، قربانی کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے آقا کی اطاعت ہے، جو اس سے آگے پیچھے ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ سرکار کہتے ہیں نہیں تو عمرہ کیسے ہوگا، یہ وبال جان ہو جائے گا، بھائی عبادت تو ہے کہ سرکار کی رضا نہیں تو وبال جان ہو جائے گا، اس لیے لوٹ کر جب آئے تو لوگ کہنے لگے عثمان تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ فرمایا اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو مجھے پہلے پتا تھا، اور بتاؤ کس کس نے میرے بارے میں یہ گمان کیا کہ میں نے عمرہ کر لیا؟ تو کہا آپ کے فلانا فلانا دوست، ان کو بلایا آپ نے، عثمان غنی نے کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ تم میرے دوست ہو کر میرے بارے میں اتنا برا خیال کرو گے، یہ روایت میں موجود ہے تو اس میں برا خیال کی بات کیا ہے؟ انہوں نے یہی اچھا سوچا نا کہ آپ نے عمرہ کیا ہوگا۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے آقا نہ ہو اور میں عمرہ کر دوں؟ فرمایا تم نے یہ سوچا یہ میرے لیے برا، میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ تم میرے دوست ہو کر میرے بارے میں ایسی بات کرو گے، تو یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ یہی عقیدہ ہے کہ طیبہ نسل ہی افضل۔ ارے مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں؟ تو یہ گویا عثمان غنی نے یہ تاریخ محبت کی رقم کی کہ تم میرے دوست ہو کر میرے بارے میں تم نے یہ بات کر دی کہ میرے آقا نہیں ہے اور میں کعبے کو سلام تو کر رہا ہوں لیکن کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اور کہہ رہا ہوں کعبے تیری عظمت کو سلام ہے لیکن طواف نہیں کروں گا، کیونکہ تجھے مانوں گا جب، تیری طرف آؤں گا جب، جب میرے محبوب کی رضا ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہر عمل سے مقدم رسول کی تعظیم کو گویا کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بردہ سرکار نے بھی گویا کی بات دیکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بکرا یا بکری کی جنس سے ہو تو اس کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے، سال کا ہونا، 6 ماہ کا ہوگا تو کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو وہ اجازت نہیں دیتا قربانی کے لیے، 6 ماہ کے بکرا یا بکری کی اجازت نہیں ہے، جنس سے بکری کی بات ہو رہی ہے، دمے کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ بکرا یا بکری اگر اس جنس کا جو ہو اس کی مدت عمر 6 ماہ ہے تو کسی بھی صورت اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سرکار کی صحابی حضرت ابو بردہ، ان کو پتا نہیں تھا کہ سرکار عید کی نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، یہ اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے اپنے 1 سال کے بکرے کو گویا کہ ذبح کر دیا، جب ذبح کر دیا لوگوں نے کہا کہ سرکار نے تو نماز نہیں پڑھائی اور تم نے پہلے ذبح کر دیا، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، سرکار نے فرمایا میں نے تو قربانی نہیں کی تو تم نے کیسے کری؟ کہا حضور مجھے تو پتا نہیں تھا اب میں کیا کروں، اور بڑے پریشان ہوئے، کہا حضور مدینہ منورہ میں ہماری پہلی عیدوں میں سے عیدیں ہیں اور حضور میں اگر اس شرف سے محروم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا تیرے گھر میں اور کوئی جانور ہے؟ کہا حضور ہاں 6 مہینے کی بکری ہے۔ سرکار نے مسکرایا اور سارے صحابہ کو دیکھا اور ان کی طرف دیکھا، کہا جا تیرے لیے یہ ہے جا کر ذبح کر لے۔ دیکھیں یہ اختیار، کوئی مفتی فتویٰ دے کر تو بتا دے اس پر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 پر نیا جو ایڈیشن ہے اس پر یہ روایت مبارکہ موجود ہے۔ مجھے آپ سب مل کر بتائیے، بار بار آپ ماشاء اللہ اتنی عقل و سمجھ رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، مسائل سنتے بھی رہتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں، جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ قرآن کہتا ہے پہلے 1 سال کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، چار مہینہ دس دن. آج کوئی مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ او ہو اس گھر پر تو بڑا ظلم ہوا اور اس عورت کا گرو بھائی آ جائے اسے کہہ کے میں نے آپ نے ہماری مسجد بنوائی تھی, مدرسہ بھی بنوایا تھا, سب کچھ کروایا تھا, آپ کے لیے کوئی خصوصی حکم نکالنا چاہیے. وہ نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا. تو اب کس منہ سے سرکار کی برابری اور مثلیت کا وہ دعویٰ کرتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غلام حضرت عاصمہ بنت عمیش جن کے چھت پر سرکار نے سورج کو لوٹایا تھا حضرت علی کے لیے, یہ حضرت عاصمہ بنت عمیش ہے. جب ان کا انتقال ہوا بچے چھوٹے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر بڑا رحم آیا کہ بچوں کی طبیعت کون کرے گا. سرکار نے اسی وقت پر بیان فرمایا کہ سن عاصمہ, ہر عورت کے لیے ہے کہ اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت چار مہینہ دس دن ہے, لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جا کسی سے بھی نکاح کر لے جو تجھے بہتر لگے, تیرے بچے چھوٹے ہیں, تجھ پر عدت معاف ہے. حکم دے دے جناب, اس کا نہیں دے سکتا. یہ روایت مبارکہ شرح زرقانی علی المحاجد نمبر پانچ کے اندر موجود ہے, جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عاصمہ بنت عمیش کی عدت کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں مہر کتنا ہوتا, کم سے کم دس درہم, زیادہ سے زیادہ جتنا بھی دیا جائے. ایک صحابی بڑے کمزور تھے اور کہنے لگے حضور میں کیا مہر دوں گا, بغیر مہر کے نکاح ہوتا ہے؟ وہ بالکل گویا کہ معدوم ہی شرطوں میں وہ آتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس عورت کو بلایا کہ دیکھ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور مہر تو نوٹ کا ہوتا ہے, وہ مال کی جنس سے ہونا چاہیے اور وہ دس درہم ہو, تو فرمایا اس کے پاس مال کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں اسے نکاح کر لے. یہ تین آیتیں سورت کی کوئی بھی پڑھ لے گا قرآن کی اور وہ قرآن کی آیت اس کے لیے مہر ہو جائے گی اور نکاح ہو جائے گا. جا تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تین آیتیں پڑھوا کر اس کا مہر بنوا دیا اور گویا کہ اس نکاح کو نافذ کر دیا. آج بڑے سے بڑا مجتہد مفتی اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا. اس لیے پتا چلا کہ اہل سنت ٹھیک ہے, اہل حدیث کا مذہب بڑا گڑبڑ ہے. اس لیے کہ جناب ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہے لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ دودھ پینے کی میعاد دو سال ہے. دو سال سے ایک دن بھی بڑھ جائے, کسی بچے نے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا اس کی عمر دو سال سے بڑھ گئی تو وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی. حرمت کے رشتے تین وجہ سے ہوتے ہیں, مصاہرت, نسب, رضاعت. مصاہرت جس سے شادی کر لی جائے, جس لڑکی سے شادی کر لی جائے اس کی ماں سے حرمت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے, اس سے نکاح حرام ہے. اسی طرح اس کی اصول تک اپنی ساس کی ماں 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 یہ جتنی اصول چلیں گی ان تک گویا کہ نکاح حرام ہو گیا. جس ماں سے پیدا ہے اس سے نکاح حرام ہے کیونکہ اس سے حرمت نسب ہے, اور جس لڑکی سے شادی کی تو اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس سے حرمت مصاہرت ہے. چاہے بیوی کو طلاق دے دے تب بھی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. یا پھر جناب دو سال کے بچے نے دو سال کی مدت کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لیا, وہ عورت کوئی بھی ہو وہ اس کی ماں بن گئی, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ حرمت کے تین رشتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سہلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ ہیں, حضرت سہلا بنت سہیل یہ خاتون ہیں جناب, ان کے گھر ایک بچہ آتا جاتا تھا جن کا نام سالم تھا, جن کی عمر تین ساڑھے تین سال. یہ ان کے گھر بچے نہیں تھے, یہ اس کو نہلاتی, بال بناتی, کپڑے پہناتی, جو ماں کی ممتا کے جو تقاضے ہوتے ہیں. پردے کے حکم جب نازل ہو گئے اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا کہ غیر محرم عورت کے ساتھ بات چیت سب منع, اب حرمت کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ جاتے کیسے؟ سرکار کے پابند غلام تھے, داڑھی ہے, متشرے ہیں, بالغ ہو چکے ہیں, نہیں جاتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عورتوں کے مجمع میں تشریف فرما ہے کہ جو پردے کے اندر ہے, سرکار ان کو حکم جاری کر رہے ہیں, رونے کی آواز آئی. سرکار نے پوچھا رو کون رہا ہے؟ میری ماں ام المؤمنین نے فرمایا کہ سہلا رو رہی ہے. سرکار نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہ حضور سالم بچپن میں ان کے گھر میں پلا ہے لیکن دودھ نہیں پیا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ جناب وہ میرے گھر آ جائے لیکن وہ آ نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ نے پردے کے حکم کو نازل کر دیا ہے. اور حضور اس کی صبح بھی رونے میں گزرتی ہے, شام بھی رونے میں گزرتی ہے, نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شفقت کے دریا جوش میں آیا. سرکار نے فرمایا سالم ہے مسجد میں؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور ہاں سالم موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ام المؤمنین سے کہ جاؤ اس خاتون سے کہو کہ اس مٹی کے برتن میں اپنا دودھ لے آئے. وہ خاتون دودھ لا کر دیتی ہے. سرکار مسجد نبوی میں آتے ہیں اور وہ داڑھی والے صحابی کو کہتے ہیں یہ پیالا منہ سے لگا لے. وہ پیالا منہ سے لگا کر دودھ پیتے ہیں. فرماتے صحابہ گواہ ہو جاؤ ساری مار سے سہلا کے بیٹے ہو گئے ہیں. کون فتویٰ دے سکتا ہے؟ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کتاب الرضاعت میں موجود ہے, جس کا صحیح مسلم شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 470 پر یہ روایت کریمہ موجود ہے. جو شخص جہاد نہ کرے اسے مالی غنیمت نہیں دی جاتی. جو شخص جہاد نہ کرے اسے مالی غنیمت, جو لڑنے آئے گا اس کو مالی غنیمت ملے گی. قرآن کا حکم ہے, سورہ انفال میں پوری تفصیل ہے اس کی, کہ جو لڑنے نہیں آیا اس کو مالی غنیمت نہیں دی جائے گی. بدر میں عثمان غنی شامل نہیں تھے. اس لیے کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ رقیہ کی تمیم داری میں اور ان کی خدمت میں تھے, اس لیے کہ حضرت رقیہ کو سخت بخار تھا جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، جب غزوہ بدر لڑنے کے لیے روانہ ہوئے، سرکار نے فرمایا عثمان تم ہمارے ساتھ میں چلو، ہمارے ساتھ میں چلو، تم یہاں پر رہو اور میری بیٹی کی خدمت کرو، میری بیٹی کی خدمت کرو. سیدہ رقیہ کی خدمت پر عثمان غنی معمور رہے، جنگ میں نہیں آئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بے شمار مال گویا کہ لیا گیا، لایا گیا. جب مال بانٹا جا رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہاجرین میں مال تقسیم کیا تو سب سے پہلے فرمایا کہ یوم بدر میں جو شامل ہوا وہ جنتی ہے، میرا عثمان میری بیٹی کی خدمت پر تھا، میرے حکم سے تھا، لہذا سب سے پہلے حصہ مال غنیمت کا اس کو دیا جائے. حضرت عثمان غنی کو بدر میں شامل سرکار نے اس نسبت سے فرما دیا کہ میری بیٹی کی خدمت کر رہا تھا اور میں نے اسے حکم دیا تھا، جنگ میں نہیں تھا تو کیا ہوا، لیکن میری بیٹی کی خدمت میں تو تھا. تو فرمایا رب کریم کی طرف سے یہ حکم ہے اور میں اس پر حکم جاری کر دیتا ہوں کہ جناب مال غنیمت کا حصہ عثمان غنی کو دے دیا جائے گا. یہ روایت صحیح بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 534 پر موجود ہے، جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بدر کے اندر گویا کے حصہ عطا فرمایا. چلتے چلتے ایک آخری روایت سماعت فرما لیجیے، محبت سے درود پاک پڑھیے. دیکھیے قرآن کہتا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے نکاح کر لو، دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، چار تک کی اجازت تمہیں گویا کے دے دی گئی ہے، تم نکاح کر سکتے ہو. اس میں شریعت نے کہہ دی کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث، جو عورت تمہیں پسند آئے، ایک عورت کے بعد تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، تیسری کرنا چاہتے ہو کر لو، چوتھی کرنا چاہتے ہو کر لو، بشرطے کہ ان کے حقوق کو تم ادا کر سکو، ہر ایک کو گویا کے تمام خوشیاں مہیا کر سکو. یہ قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت مولا علی نے ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں جب سیدہ فاطمہ آپ کی آنکھوں میں تھی، سرکار کے سامنے اظہار کیا کہ حضور میں فنا عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا سن علی، جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے تو اس پر کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ شریعت ہے سرکار کی، گھر کی شریعت. فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اور قرآن نے کہا فن کی نکاح کرو ماتا ولکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اس سے پتا چلا کہ قرآن کے عام حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص حکم صادر کر دے تو صحابہ اکرام اس کو معمول میں لاتے. جنابت کی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے، سرکار نے کہا علی تیرے لیے اجازت ہے. جنابت کی حالت میں کوئی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن نے بھی منع کیا. دیکھیں اور حدیث میں میرے آقا نے منع فرمایا، لیکن مولا علی کے لیے میرے آقا نے فرمایا علی تجھے اجازت ہے کہ اگر تو میرے حجرے سے نکل کے مسجد سے جانا چاہے اور حالت جنب ہے جنابت میں بھی اگر ہو تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو میری مسجد سے گزر سکتا ہے، خدا تجھے عذاب نہیں دے گا. تو حضرات گرامی، یہ جو اور میں نے آپ کے سامنے 8-10 حوالے رکھے ہیں، یہ ساری اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ مطلق ہے، نائب مطلق ہے. آپ کا ہاں کہنا رب کا ہاں کہنا، آپ کا نہ کہنا رب کا نہ کہنا. آپ قرآن کے حکم کو بھی بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی حکم نافذ فرماتے ہیں. قرآن کا حکم بھی شریعت ہے، آپ کا حکم بھی شریعت ہے، جو صحابہ نے بھی کیا اور تمام امت نے کیا، اور حضرت سالم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. خزیمہ بن ثابت کو بھی وہ نعمت گویا کہ نصیب ہوتی ہے، حضرت ابو بردا کو بھی انہیں نعمت نصیب ہوتی ہے، اور وہ شخص جو گویا کہ روزے کا کفارہ نہیں دے سکتا تھا اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا تو کھا لے، اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. یہ تمام احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کی حیثیت مملکت کے کسی سربراہ کی جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ شریعت نافذ کرنا چاہے تو وہ شریعت نافذ ہو جاتی ہے. اور فرما وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں. انشاءاللہ آنے والا 10 یا تو تعظیم نبوت کے حوالے سے ہم کریں گے یا پھر عظمت نبوت کے حوالے سے کریں گے. ان دونوں ٹاپک میں سے کوئی ایک موضوع کو ہم اٹھائیں گے اس اعتبار کے حساب سے کہ جس طرز پر مقالہ لکھا جاتا ہے، جس طرز پر عقیدہ لکھا جاتا ہے. یہ سارے دلائل ہم چاہتے تو آپ کے سامنے یوں ہی بیان کر دیتے اور آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، لیکن اس دلیل کو لا کر ایک موضوع کے تحت رکھنا اور اس موضوع کی اہمیت کو بتانا ہمارا مقصد صرف یہ تھا. اس لیے منصب نبوت کے نام سے ان تمام دلائل کو ہم نے جمع کیا ہے، اب عظمت کے نام سے اور دلائل کو جمع کر رہے ہیں، اور تعظیم کے اعتبار سے اور دلائل کو جمع کریں گے، اعجاز کے اعتبار سے اور دلائل کو جمع کریں گے، تاکہ نبی کے زندگی کے سارے شعبے دلیل تقسیم ہو جائے اور ہمارے سامنے اس سے متعلق عقیدہ بھی واضح ہو جائے کہ نبی کی عظمت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، منصب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تعظیم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ضرورت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے جاننا اس اعتبار سے حضرات گرامی ضروری ہے کہ علماء نے، کل بھی میں فقہ کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں میں ضرورت نبوت اور نبوت کے حوالے سے اس بات کو دیکھ رہا تھا، تو علماء ربانی نے وہاں پر اس بات کو ذکر کیا کہ جناب نبوت کے سارے شعبوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھے تو یقیناً اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور مرتے وقت وہ ایمان دنیا سے لے کر جاتا ہے. تو ہماری حرص ہماری تمام یہی تھی, یہی مقصد ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو سنیں اور اس سے اپنی باتیں کو زندہ کریں تاکہ یہ ذکر قبر تک ہمارے ساتھ رہے اور قبر اس ذکر سے منور ہو جائے اور کل قیامت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو. دعا کیجیے مولا کریم ہمارے اس درس کو قبول فرما. منصب نبوت پر جو تین درس ہوئے اور اس کے بعد نبوت نبوت پر جو دو درس ہوئے مولا کریم پورے درسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دوران گفتگو نفس شیطان رکھتے ہیں, اگر کوئی زبان کہیں سبقت کر چکی ہو تو مولا کریم تیری بارگاہ ہمیں معافی کا طلبگار ہے, ہمیں تو معاف فرما. مولا کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں تراویح میں اتنا طویل وقت دینے کے بعد تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر توقف کرتے ہیں, مولا کریم اس توقف کی برکت سے دنیا اور آخرت کی فراخی نصیب فرما, سکون نصیب فرما. تمام حضرات سر کو جھکا لیجیے اور اب جو میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اس کو پڑھ لیجیے. امام بصری کا یہ شعر, پہلا شعر تو امام بصری نے لکھا تھا لیکن دوسرا شعر وہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا شعر انہیں خود بتا دیا کہ میرے بارے میں تم اس انداز میں تعریف کرو. تو بصری تمہاری یہ تعریف میری بارگاہ میں گویا کہ شرف الدین پوری ہو جائے گی. آئیے مل کر پڑھتے. فما بلغ العلم انه بشر فما بلغ العلم فيه انه بشر انه خير خلق الله كلهم مولايا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا آمین یا رب العالمین. مولا کریم جو حضرات آئے اپنے دلوں میں جو جائز مقصد رکھتے ہیں مولا کریم درود و سلام اور ان احادیث اور قرآن آیات کی برکت سے اپنی بارگاہ میں شفیع مقبول عطا فرما, ہمیں دنیا کی بھی خیر مرحمت فرما. مولا کریم حشر و آخرت کی بھی خیر ہمیں مرحمت فرما. مولا کریم اس نام پاک کی برکت سے بحق کافا یا عین سواد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا یا رب العالمین. وصلی اللہ علی خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت.